كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز محترم خواتین سورۃ الشعراء چل رہی ہے پچھلے دو ہفتے درس کی غیر حاضری رہی اس میں میں یہاں تھا نہیں سفر میں تھا ہم اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں جو قوم لوط کے حوالے سے ہیں قوم لوط یہ قوم تھی جو اللہ رب العزت کی اس حوالے سے نافرمانی کا شکار تھی کہ اپنے جنسی خواہشات کو ناجائز طریقے کے ساتھ پورا کرتی تھی اور اپنے ان طریقوں کو جو اللہ رب العزت نے جن کو حلال کیا تھا ان طریقوں سے وہ روگردانی کرتی تھی میں نے جیسا تقریباً تمام واقعات کے شروع میں یہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ نافرمانیاں ایک حد تک نافرمانی برداشت ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی اس کے اوپر کوئی فکر انسان کو پیدا نہ ہو ایک حد تک چلتی ہے حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کو پسند نہیں کرتے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اس وقت سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی جب اللہ کی نافرمانیاں جب عروج پر پہنچتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی بھی پکڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہم اگر اپنے گھر میں ہوں اور آپ کے بچے آپ کی نافرمانیاں کریں آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کرے آپ کے ملازمین آپ کی نافرمانی کرے آپ کب تک برداشت کریں گے گھر تباہ ہو جاتے ہیں کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں نافرمانیوں کا سلسلہ ہم دنیا میں برداشت نہیں کرتے اپنے گھروں میں برداشت نہیں کرتے اپنے کاروبار میں برداشت نہیں کرتے تو نافرمانی کا سلسلہ اس کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے جو رب کائنات ہے مالک الملک ہے ہمیں پالنے والا ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں رزق دینے والا وہ اللہ ہے وہ کیسے برداشت کرے گا اسی لیے یہ بھی نہیں ہو کہہ سکتا کوئی انسان کے میرے سے غلطی نہیں ہوتی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی لیکن غلطی کو غلطی ماننا یہ ضروری ہے غلطی کے اوپر معافی مانگنا یہ ضروری ہے غلطی پر انسان نادم تو ہو یہ احساس تو دل میں پیدا ہو کہ ہاں میرے سے غلطی واقع ہوئی ہے، یا اللہ میں آپ کے سامنے سیرہ زوری نہیں کرتا. جب یہ احساس انسان کے سامنے پیدا ہو کہ نہیں میری غلطی کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے وہ انسان بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان قوموں کے واقعات اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ انسان عبرت حاصل کرے اس بات سے کہ دائمی اللہ کی نافرمانیاں یہ کبھی انسان کو خوشیاں نہیں دے سکتی، راحت نہیں دے سکتی. ہمیشہ طرح طرح کے مسائل اس کے اندر پیش آتے ہیں. اسی طرح کی قوم تھی قوم لوط، اس کا علاقہ بھی کم و بیش یہی بنتا ہے جو ہمارے ملک شام کا اور عرب علاقہ بنتا ہے، یہ تقریباً وہی علاقہ. ملک شام جب ہم بولتے ہیں، اس سے مراد موجودہ زمانے کا فلسطین، اسرائیل، ملک شام اب موجودہ، اردن، یہ سارے مل کر علاقے یہ ملک شام کے علاقے بنتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جو ملک شام آتا ہے. تو قوم لوط کا جرم یہ تھا کہ یہ اپنی جنسی خواہشات مردوں کے ساتھ بدفعلی کے ذریعے سے پوری کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ کس طریقے کے ساتھ اپنے خواہشات پوری کرنا حرام ہے. کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرے وہ بھی حرام ہے، جائے کہ مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ پوری کرے وہ تو اس سے بڑھ کر گناہ. تو فرمایا کہ کذبت قوم لوط للمرسلین، قوم لوط نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو الا تتقون کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں، الا تتقون کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، اتنی بدفعلی میں مبتلا ہو، ناجائز طریقے سے خواہشات پوری کرتے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکموں کی مخالفت ہے. انی لکم رسول امین، فرمایا کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، پیغامبر ہوں، امین امانت دار. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو. اور ہر رسول یہ بات کہتے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ دیکھو میں جو تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ اللہ کا پیغام پہنچانا یہ اس کوئی میں دنیاوی مقصد کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے کچھ پیسہ چاہیے، مجھے کوئی تم سے دولت چاہیے، اس مقصد کے لیے میں تم سے چیزیں نہیں مانگ رہا. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا بدلہ، میری محنت کا صلہ یہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ میری محنت کا صلہ مجھ کو دے گا. یہ بے حیائی کے کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو محسن بنایا، محسن کے معنی آتے ہیں پاک دامن بنا دینا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنایا، انسان کو پاک دامن بنایا. پاک دامن کا مطلب کیا، کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم انسان کو دیا کہ اپنی زندگیوں کے اندر وہ پاکیزگی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز کا دروازہ بند نہیں کیا جو انسان کی فطرت ہو، انسان کی طلب ہو، جائز، اور اللہ نے اس کا دروازہ بند کیا. ہم نے اپنے ماحول کی وجہ سے اپنے دروازے بند کر دیے، وہ ایک الگ بات، وہ ہمارے ماحول کا قصور، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی کسی خواہش کا دروازہ، جو کہ جائز خواہش، اس کا دروازہ بند نہیں کیا. جن سے خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، مرد میں بھی رکھی ہیں، عورت میں بھی رکھی ہیں، جانوروں میں بھی رکھی ہیں، پرندوں میں بھی رکھی ہیں، ہر ذی روح میں رکھی ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں کو تمام جائز خواہشات کے لیے جہاں اور راستے عطا فرمائے، وہاں یہ راستہ بھی عطا فرمایا کہ تم اپنی اس خواہش کو نکاح کے ذریعے سے پوری کرو. اور حکم یہ دیا کہ نکاح جلدی کرو، نکاحوں میں تاخیر مت کرو لڑکوں کی اور لڑکیوں کی. جتنی جلدی نکاح ہوگا اتنی جلدی انسان کو عفت پاکدامنی حاصل ہوگی, اور جتنی تاخیر سے نکاح ہوگا اتنی زیادہ انسان کے اندر بے راہ روی, بد چلنی اور غلط کاموں کی طرف انسان کے راغب ہونے کا اندیشے پیدا ہوتے ہیں. یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ اولاد جوان ہو ان کی جلدی شادیاں کرو, ان کی شادیوں میں دیر مت کرو. اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر طاقت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی, الرجال قوامون علی النساء قرآن کریم نے فرمایا. لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ اگر کسی مرد کو کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو دوسری شادی کی ضرورت ہے, صحت بھی اس قابل ہے اور وہ انسان اپنی پہلی بیوی کے ساتھ انصاف بھی کر سکتا ہے, نا انصافی نہ کرے, اور شریعت نے اس کے ضابطے بھی پورے بیان کیے کہ انصاف کس طریقے سے ہوگا, کھانے میں انصاف, پہننے میں انصاف, وقت دینے میں انصاف, رات گزارنے میں انصاف, ہر چیز میں انصاف کرنے کی اگر صلاحیت ہو تو اس انسان کو دوسری شادی کی بھی اجازت دی ہے, تیسری کی بھی دی, چوتھی کی بھی دی, بشرط یہ کہ کسی بیوی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. ہمارے ہاں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ مرد اگر دوسری شادیاں کرتے ہیں تو وہ پہلی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. ظلم اس معنی کر کرتے ہیں کہ یا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یا اس کو وقت نہیں دیتے, یا اس کے خراجات میں کمی کرتے ہیں, یا اس کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں. یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ مرد کی اگر ضرورت ہے اور وہ پاک دامن نہیں رہ سکتا دوسری شادی کے بغیر تو اس کو اللہ نے اجازت دی کہ تم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اب بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ پاک دامنی اختیار کرو, حرام کاری کی طرف مت جاؤ. حرام کاری اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ ہے حرام کاری, اللہ کو غضب کو دعوت دینے والی چیز, اللہ کی نافرمانیوں کو دعوت دینے والی چیز ہے. فرمایا اتاتون الذکران من العالمین, کیا تم لوگ اتاتون الذکران, حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا تم اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو, من العالمین, تمام دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر, یعنی تمام دنیا میں سب کو چھوڑ کر تم کیا اپنے مردوں کے پاس آتے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا تھا فطری طریقے سے اپنے خواہشات پوری کرنے کا, لیکن کیا وجہ ہے کہ تم اپنے خواہشات کو جائز اور حلال طریقے سے پوری کرتے نہیں ہو, اور یہ جو دنیا بھر کے جو مرد ہیں ان کی طرف تم آتے ہو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, اور تم چھوڑ دیتے ہو, مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, تمہارے لیے اللہ نے جو بیویاں پیدا کی ان سب کو چھوڑ کر تم ان سب کو تم چھوڑ دیتے ہو, اور چھوڑ کر ان ناجائز طریقوں سے مردوں سے خواہشات پوری کرتے ہو. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم سب سے زیادہ حد سے تجاوز کرنے والی قوم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسی قوموں پر عذاب نازل کیا جو اپنی خواہشات کو مردوں سے پوری کرتے, جو اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پوری کرتے, ہم جنس پرستی جس کو کہا جاتا ہے ان سے پوری کرتے, اور پوری قوم اللہ نے تباہ کی ہے. آگے واقعہ پورا آ رہا ہے, قوم بھی ایسی تباہ کی, ایسی تباہ کی کہ پوری قوم کو کچل کر رکھ دیا اللہ رب العزت اس گناہ کی پاداش. اور بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ خواہشات کا رخ ناجائز طریقے کے ساتھ پورا ہو رہا تھا, خواہشات غلط رخ پہ جا رہی تھی, یہ تھی بنیاد. آج آپ دیکھیں کہ ناجائز کاموں کا, ناجائز کام تو ہر زمانے میں رہے لیکن ان کے ریشو کم تھے, لیکن آج ان ناجائز کاموں کے تو بل پاس ہو رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں ہم جس پرستی کے بارے میں پڑھتے ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, اور دنیا کے کتنے ملکوں میں ہیں, کہ باقاعدہ یہ جو شادیاں ہیں ہم جنسوں کی ہم جنس کے ساتھ, عورت کی عورت سے, مرد کی مرد سے, اس کو باقاعدہ قانون تحفظ آج حاصل ہو رہا ہے. مختلف ملکوں میں ہو چکا ہے اور ملکوں میں ہو رہا ہے. گیز اس کو بولتے ہیں کہ یہ گیز ہے, ان کی مردوں کی شادی مردوں سے ہے, عورت کی شادی عورت سے. میرا تقریباً کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, کئی سال ہو گئے, میرا سان فرانسسکو جانا ہوا, امریکہ کا پورا ملک وہ شہر ہے. وہاں ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا میں ہم آپ کو ایک سڑک پہ لے کے جائیں گے. وہ سڑک دنیا کی سب سے زیادہ ٹیڑھی سڑک ہے, یعنی اتنی ٹیڑھ ہے, اتنے بل ہیں اس میں, باقاعدہ بنائی ہوئی ہے کہ 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی نہیں چل سکتی اس میں, اتنی یوں بڑی بل کھاتی حد سے زیادہ. خیر واقعی ہم گئے تو بہت زیادہ موڑ توڑ تھے اس میں, بالکل 4-5 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلتی تھی. وہاں ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ علاقہ سب سے بڑا علاقہ ہے ان ہم جنس پرستوں کا, گیس کا سب سے زیادہ علاقہ ہے, مشہور علاقہ ہے, یا چاروں طرف وہی رہتے ہیں ہم جنس پرست. ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ان کی جو دماغی پیڑ تھی نا, یہ دماغی پیڑ ہے نا ہم جنس پرستی, ان کی جو دماغی پیڑ ہے اس دماغی ٹیڑھ کو ظاہر میں اللہ نے سامنے کر دیا دنیا کہ اتنے ٹیڑھے لوگ ہی اتنی ٹیڑھی سڑک بنا سکتے ہیں جن کے دماغ میں اتنی ٹیڑھ. تو اور یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں, اور میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا, اور میرا اندازہ یہی تھا کہ عجیب چہرے پہ ایک نحوست ایسے لوگوں کے آتی ہے, ایک ایسا عجیب نحوست ہے, اس کو آپ تعبیر نہیں کر سکتے, صرف دیکھ سکتے ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جو یہ تھے. میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھا کہ ان کے چہرے ایسے کیوں ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں ہم جنس پرست, کیونکہ خدا کی لعنت ہے ایسے لوگوں کو, اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو یہ بدفعلی کا کام کرتے ہیں. پوری قوم اس ایک جرم کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے, قوم لوط. تو اور یہ بے حیائی دو طریقوں سے انسان کے ختم ہوتی ہے. دیکھیے اس کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہیں ہوتا, کوئی قانون ضابطہ نہیں چلتا, اس کے لیے صرف خوف خدا ہوتا ہے اور جائز طریقے مہیا کرنے ہوتے ہیں تو اس کے راستے بند ہوتے ہیں. جائز طریقہ یہی ہے کہ اپنی اولادوں کے جلدی نکاح کرنے چاہیے. ہمارے ہاں لڑکیاں آج آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کی شادیاں کتنی بڑی بڑی عمروں میں جا کر ہوتی ہیں. ہم تو خود اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو گناہوں میں اپنے ہاتھوں سے دھکیل رہے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے طور پر تو ہم جو پیش بندیاں کر سکتے ہیں ان کے دروازے تو بند کریں, جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں, پھر ہم اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے بس میں کرنے کا کام یہ تب نے کر لیا. ان میں سے پہلی چیز پردہ ہے, اپنے پردے, اپنے ہاں پردے کو فروغ دو. پردے کا حکم اللہ کا بنایا ہوا حکم ہے, انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے, مفتی عالم کا بنایا ہوا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا حکم ہے. علماء کرام نے تو مسئلہ بنایا نہیں ہے, بتایا ہے. علماء کرام بتانے والے ہوتے, بنانے والے نہیں ہوتے. بنانے والی ذات تو اللہ کی. تو اللہ نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ مردوں کو حکم دیا کہ تم نامحرموں کی طرف مت دیکھو, عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے جسموں کو اور اپنے چہروں کو ڈھانک کر رکھو. کیوں دیا؟ کہ فطری انسان کے اندر جو جذبات ہیں وہ زیادہ پرمان چڑھتے ہیں جب انسان بے حیائی کے ماحول میں ہوتا ہے. حکم دیا, شریعت کا حکم ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے ان کے بستر ایک دوسرے سے علیحدہ کر دو. کیوں حکم دیا؟ تاکہ بے حیائی کو فروغ نہ ہو. حقیقی بہن بھائی جو جوان ہوں ان کو ایک کمرے میں لیٹنے کا حکم نہیں ہے کہ ایک کمرے میں ساتھ رہیں, الگ الگ ان کے بستر کرو, الگ کمرے کرو. حالانکہ حقیقی بہن بھائی ہیں لیکن نہیں, الگ کرو ان, اس لیے تاکہ عفت حاصل ہو, اس لیے تاکہ انسان کے اندر پاکدامنی پیدا ہو. ایسے مخلوق اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا جہاں مردوں عورتوں کا, لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میل ملاپ ہو, یہ شرط جائز نہیں. کسی سے تو آپ کے سامنے واقعات ہیں, ایک تھوڑی ہے, ہزاروں انگنت واقعات. اس لیے کہ ہم اگر مخلوط تعلیم جب دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے دور درمیان میں بے تکلفیاں پیدا ہوتی ہیں اور طرح طرح کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں, اور جو چیزیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب بہتر جانتے ہیں. تو دیکھیے, بے پردگی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہمارے یہاں, نہ ماں باپ کی طرف سے نہ گھر والوں کی طرف سے. مخلوط تعلیم پر کوئی روک ٹوک نہیں, نہ بال ماحول کی طرف سے نہ ماں باپ کی طرف سے. پھر لباس لڑکیاں کس طرح کو پہنتی ہیں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بازو بھی کھلے ہوئے ہیں, پتلا بھی اتنا ہے کہ جسم بھی جھلکتا ہے. اور پھر نامحرم مردوں کے سامنے بن سنور کر جانا یہ بھی شرط ممنوع ہے, وہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے. اور پھر ہم دوسروں سے یہ توقع کریں کہ وہ فرشتہ صفت بن کر آئے, ایسا نہیں ہوتا. اس سے تو پھر یہ افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں جو ہم اور آپ آج کل دن رات اخبارات میں پڑھتے ہیں. اغوا ہو رہا ہے, زنا کاری پھیل رہی ہے, لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. ان سب کی بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں ماں باپ کا ڈھیل دینا, اولاد کی ذہنی تربیت نہ کرنا, اور ان کو ایک ان اخلاقیات کا, شریعت کا پابند نہ بنانا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اتنے واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اغوا کے واقعات ہیں, زنا کے واقعات ہیں, ناجائز اولاد بچوں کے ملنے کے واقعات ہیں جو کوڑوں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں. آخر یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان پیش بندیوں کو نہیں کرتے جو پیش بندی ہمیں شریعت نے بتائی. جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں کہ وہ بعض اوقات کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے, ایسے ایسے افسوسناک واقعات گھروں میں پیش آتے. تو پیش بندی کیا ہے؟ کہ آپ شریعت کے احکامات کو پورا کریں, کوئی قانون نہیں اس کو پورا کر سکتا. آپ شریعت کے احکامات کو پورا کریں, پردے کے احکامات, لباس کے شرعی احکامات آپ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں اترتی ہیں اور کتنی پاکدامنی اترتی ہیں. اور نکاح شریعت نے کا حکم ہے کہ اولاد کو بالغ ہونے کے بعد ان کے نکاح میں جلدی کرو, دیر مت کرو. ہمارے ہاں لڑکوں کے نکاح بہت دیر سے اور لڑکیوں کے نکاح بھی بہت دیر سے ہوتے ہیں. ہم لوگ جلدی نکاح کی طرف توجہ نہیں کرتے. جی لڑکی نے پڑھنا ہے, لڑکی نے پڑھنا ہے تو شادی کے بعد بھی تعلیم ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہمارے ہاں لڑکی کو اتنا پڑھنا کہ وہ گھر بار سے بھاننے لگے, یہ ذمہ داری شریعت نے اور ہمارے ماحول نے لڑکی پر نہیں ڈالی. تو اتنا پڑھے کہ پورے گھرانے کی کفالت کرے, یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے کہ وہ اپنے پورے کنبے کی, اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی کفالت کرے. یہ ذمہ داری مردوں کی, عورت کی نہیں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں اور ایک دوسرے مغربی معاشرے میں بڑا فرق ہے. ہمارا معاشرہ, مشرقی شرعی معاشرہ یہ ہے کہ مرد ذمہ دار ہے اپنے کنبے کا, مرد ذمہ دار ہے اپنے خاندان کا, اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا ذمہ دار مرد ہے. اس کا وہ خرچہ اٹھائے, اس کے خرچے میں حکم ہے بیوی کو کہ ان کے ساتھ گزارا کرے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ نکاح کے وقت میں اپنے مالی اسٹیٹس کا خیال کرو, ان جگہوں پر شادیاں کرو جو مالی طور پر تمہارے سے میل کھاتی ہیں. ہم کو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کفو کہتے ہیں. خاندانی اسٹیٹس ہو برابری کا اور مالی اسٹیٹس بھی برابری کا ہو, اوپر نیچے تو ہوتا ہے لیکن بہت زمین آسمان کا فرق نہ ہو کہ آپ اس کو میچ نہ کر سکے بعد میں. لیکن ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو جب یہ شادی کے وقت میں آپ نے اس کا خیال رکھا، اب جب شادی ہو گئی لڑکی کی، اب لڑکی کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کی آمدنی میں گزارا کرے، اپنے گھر کو اس طرح لے کر چلے کہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، بس ٹھیک ہے جس طرح اللہ نے دیا حلال طریقے سے گزارا کرے، اور مرد کو حکم ہے کہ اپنے کپڑے کی کفالت پوری کرے، گھر کی ذمہ داری، خرچے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی، جبکہ مغرب معاشرے میں عورت اور مرد دونوں کماتے ہیں، عورت بھی کماتی ہے مرد بھی کماتا ہے، اور دونوں مل کر گھر کا خرچ اٹھاتے ہیں، شریعت نے ایسا نہیں حکم دیا کہ عورت کو کہا کہ تم باہر جاؤ کمانے کے لیے، بلکہ شریعت نے حکم دیا کہ عورت، ہاں خدا نہ خواستہ کوئی عورت بے آسرا ہو کر رہ جائے، کسی کوئی مجبور ہو گئی، شوہر انتقال کر گیا یا معذور ہو گیا، کوئی ایسی خاندانی مشکل اس کے اوپر آ پڑی نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو بعض صورتوں میں بعض جگہ کام کرنے کی اجازت ہے، کیسی جگہ کام کرے جہاں اس کی عزت محفوظ ہو، بے پردگی نہ ہو، بشرطیے کہ اس عورت کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، اس کی تفصیل لکھی ہے فقہ کرام۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ آپ بچوں کو ماحول ایک دیں جو کہ اس طرح کی خاندانی میل ملاپ سے اور بے حیائی کے ماحول سے دور ہو۔ نمبر دو، آپ ان کی شادیاں جلدی کریں، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ایسے موقع کے اوپر خاندان میں اور ان کی اولادوں کے اندر بے حیائی کے امکانات کم پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اتنی چھوٹ مت دیں کہ وہ بے حیائی کی طرف جائیں، جیسے آج انٹرنیٹ ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب انٹرنیٹ ٹھیک ہے، بڑی تعلیم کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن اگر تعلیم کا ذریعہ ہے تو بے حیائی کا بھی اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ اتنی بڑی بے حیائی اس انٹرنیٹ، موبائل اور واٹس ایپ اور کن کن چیزوں سے پھیلی ہے، اتنی پھیلی ہے کہ شاید ماضی کے اندر شاید کسی چیز سے اتنی بے حیائی نہ پھیلتی۔ یہ ٹی وی، یہ سینما، یہ سب پیچھے رہ گئے ان کے آگے، جو آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے۔ اب آپ کون سا قانون نافذ کریں گے مجھے بتائیے، آپ کون سا قانون لے کر آئیں گے ان سے بچنے کے لیے اپنی اولادوں کے لیے، سوائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کریں، اپنے بچوں کو حلال حرام بتائیں سکھائیں، اپنے بچوں کو مذہبی ماحول دیں، اپنے بچوں کو مذہبی اجتماعات میں لائیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ان بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم کوئی قانون بنا لیں، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں، کیونکہ ایک چیز ماحول اور معاشرے میں اب ایسی پھیل چکی ہے کہ آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب تو وہ ہے تو ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ صرف اللہ کا خوف ہے اور کچھ نہیں۔ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اپنے نسلوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، توجہ نہیں کی، ہماری نسل ضائع ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، مذہبی گھرانوں میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ بے توجہ ہی اولاد کی طرف سے یہ انسان کو بہت بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اتنا بڑا مواد، اتنی بے حیائی کی چیزیں آج آپ کے موبائلوں کے اوپر، آپ کے نیٹ کے اوپر دستیاب ہیں کہ ہر انسان کی دسترس میں موجود ہے۔ دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ کام، الٹے سیدھے کام، یہ سستے سے سستے ہو رہے ہیں، اور یہ بے حیائی کی چیزیں وہ ہیں جو زندگیوں میں سخت انسان کی بے برکتی ڈالنے والی چیزیں، گھروں کے اندر زبردست بے برکتی ڈالنے والی چیزیں یہ بے حیائی کے کام ہیں۔ ان سے بچنے کا حل صرف اللہ کا خوف، اپنے گھر میں دین کی باتوں کو فروغ دیں۔ دیکھیے، میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ عبادات ضرور دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بڑا اہم حصہ ہے، فرائض، واجبات، نماز، روزہ، حج، زکات۔ عبادات میں نور پیدا اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اعمال درست ہیں۔ اگر انسان کی روٹی حرام ہے، کھانا حرام ہے، تو کیسی عبادتیں قبول ہوں گی؟ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر سود کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی انسان کی۔ ہمارے معاشرے میں کتنا حرام پھیلا پڑا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اس سے انسان کے جسم میں جو گروتھ ہوتی ہے، جو نشو نما ہوتی ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑے لوگ فخر کرتے ہیں کہ صاحب دیکھو ایسا غبن کیا, ایسی چوری کی پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. ارے کس کو نہیں چلا؟ اللہ کو نہیں چلا, فرشتوں کو نہیں چلا, کیا چیز ریکارڈ نہیں ہوئی انسان کی؟ کیسی بات. تو انسان کی عبادتیں ہم لوگ ضرور عبادتیں کرتے ہیں, لیکن اپنی آمدنی کو تو دیکھیں, وہ بھی حلال ہے کہ حرام. کہیں ہم لوگ بے حیائی کا شکار تو نہیں ہیں اپنے گھروں کے اندر؟ یعنی سب کچھ تو ہے لیکن بے حیائی کے اندر ہم شکار ہیں. یاد رکھیے یہ چیزیں وہ ہیں جو دیپک کی طرح چاٹ جاتی ہے ہماری عبادتوں کو, جو بلیا میٹ کر دیتی ہے ہماری محنتوں کو. یہ وہ چیزیں ہیں انسان کی. اس لیے ہمیں بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں, اور خود اپنے آپ کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر, اس بارے میں کہ ہماری آمدنی حلال ہو, ہمارے ہاں بے حیائی نہ ہو, ہمارے گھروں میں بے حیائی نہ ہو. اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی فیملیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, خود اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. انسان برائیوں کی طرف جلدی جاتا ہے, ورنہ ہماری عبادتیں, ہمارے ذکر و اذکار, ہماری محنتیں, یہ سب رائے گا چلی جائیں گی اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں. آج کتنے میں خاندان ایسے ملتے ہیں, کتنے گھرانے ایسے نظر آتے ہیں جو ہر لحاظ سے خوش ہیں لیکن اپنی اولاد سے پریشان, اولاد سے پریشان. یا تو اولاد بے راہ رہو ہے. میں ایک کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے مسلمانوں سے کافر ہو گئے, عیسائیت قبول کر لی ان کے بچوں نے. ایسے کتنے مثالیں, کتنی مثالیں ایسے لوگوں کی ہیں کہ جو ماں باپ ہیں دیندار ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اپنے بچوں کی دماغی تربیت شروع میں نہیں کی, ماحول نہیں دیا. آج ان کی جوان لڑکیاں غیر شادی شدہ اپنے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں, کہتا ہم الگ گھر میں رہیں گے. تو بھائی یہ معاملات ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے گھروں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اپنے بچوں کے اوپر خاص محنت کی ضرورت ہے, اپنے گھرانوں پر خاص محنت کی ضرورت ہے. اور آج کے دور میں جتنی ضرورت ہمیں آج اپنے بچوں کے کپڑوں کی اور کھانے کی ہوتی ہے نا, اتنی ضرورت اپنے بچوں کو بے حیائی کے کاموں سے بچانے کی ہے. اس لیے کہ کھانا تو پھر بھی محنت کر کے کمایا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, یہ بے حیائی کی چیزیں تو ایک منٹ کے فاصلے پر بھی نہیں ہے آپ سے, وہ دستیاب ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. انہوں نے کہا کہ اے لوط, اگر آپ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین. حضرت لوط علیہ السلام نے جتنی محنت اپنے قوم پر کرنی تھی وہ کر لی. تو لوط علیہ السلام نے پھر اپنے قوم سے کہا کہ میں تمہارے کام سے بیزار ہوں, یعنی مجھ کو تمہارا کام یہ سمجھ میں نہیں آتا. رب نجنی واہلی مما یعملون. اور کہا لوط علیہ السلام نے کہ اے میرے رب, مجھ کو نجات دے دیجئے, میرے گھر والوں کو نجات دے دیجئے, مما یعملون, ان کاموں سے جو کام کے بھی میری قوم کے لوگ کرتے ہیں بے حیائی کا کام. فنجیناہ واہلہ اجمعین. فرماتے اہل ایمان, دیکھیے اہل ایمان کا ہر دور میں مسئلہ یہ رہا کہ وقتی طور پر مشکلات ضرور آتی ہیں, دین کے ہر کام میں وقتی طور پر انسان کو محنت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں. وقتی مشکلات آتی ہیں, مشکل ضرور آتی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ان پر مشکل نہیں آتی دوسرے لوگوں پر, ان پر بھی مشکلات آتی ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا. فرمایا کہ فرج جینا, ہم نے نجات عطا کی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اور اہل ایمان کو جو ان پر ایمان لائے اور اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے, سب کو ہم نے نجات عطا کی. الا عجوزا فی الغابرین. ہاں البتہ ایک بڑھیا تھی, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی, یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی, وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھی اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ, اور ان کو وہ صحیح سمجھتی تھی. بعض علماء نے تو لکھا کہ وہ مسلمان, یعنی چونکہ ایمان نہیں لائی تو مسلمان ہی نہیں ہوئی, لیکن بہرحال گناہ میں وہ ان کے ساتھ برابر کی شریک تھی. اللہ رب العزت نے جب حکم دیا لوط علیہ السلام کو اور یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کے اوپر آپ کے قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے نکل جانا اپنی بستی سے، اور دیکھو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اللہ کے پتھروں کا عذاب نازل ہوگا ان کے قوم کے قوم کے اوپر، اور تو ان کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نکلے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو فوراً آ کر ایک پتھر لگا اور وہ اسی میں ختم ہو گئی۔ ان کے قوم کو یہی عذاب دیا گیا تو اٹھایا گیا ان کو آسمان کے اوپر اوپر اور اوپر سے ان کو نیچے پٹکا گیا۔ اسی لیے امام منیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد جو اس کام کرنے کا عادی ہو بے حیائی کا، اس کی سزا بھی وہی ہے جو قوم لوط کو دی گئی تھی کہ اس کو اوپر سے بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینکا جائے، کسی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکا جائے، کیونکہ گناہ اتنا بڑا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ العجوز فی الغابرین، جو ان کی بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اٹھا کر پٹخ دیا ان کو ایک دوسرے کے اوپر، زمین کے اوپر دے مارا۔ وہ اب کرنا علیہ پترا فسا مطر المنظرین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، ہم نے بارش برسائی ان کے اوپر، اور وہ بہت ہی بری بارش تھی ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ڈرایا تھا۔ واقعہ یہ پیش آیا ان کے ساتھ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بستی کو پورے کو اٹھایا، یوں اوپر اٹھایا اور لے جا کر پٹکا زمین کے اوپر، دوبارہ پھینکا ایک بلندی پر لے جانے کے بعد، پھر ان کے اوپر پتھروں کا عذاب، پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسی، پوری قوم خاکستر ہو کر رہ گئی، پوری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ان پر جب ہم نے جس طریقے سے عذاب برسایا، یہ دنیا کے لیے عبرت ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کسی کے کو پکڑنا چاہے، کسی کو عبرت کا نشان بنانا چاہے تو اس انسان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما کان ان فی ذلک لآیۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان پہ ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے اللہ رب العزت۔ سورہ یہ لوط کا یہ واقعہ پورا ہو گیا، قوم لوط کا باقی دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ دعا فرما لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على